بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور آپ کی اسلامی معلومات کے اضافہ کے لیے اسلامی دعویٰ گائیڈنس سینٹر الغار سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اس درس کا عنوان ہے مہدی کا ظہور. اس درس کے مقرر ہیں فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں.
الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، ارسلہ الی الناس کافتا بشیرا و نذیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ بات حق ہے، اس لیے کہ بغیر اس کے ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے. تو آپ کو نبی اور رسول ماننے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ان باتوں کو حق اور سچ مانا جائے. وہ باتیں خواہ ہماری اور آپ کی عقل میں آئیں یا ہماری اور آپ کی عقل میں داخل نہ ہوں، لیکن چونکہ ہمیں یہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ نے جو بات بتائی ہے وہ حق ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی تمام باتوں کو جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی تھی، ہمارے اور آپ کی مصلحت کی تھی، اسے حفظ رکھا، یاد رکھا، اور اس کے بعد تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبا تابعین تک پہنچایا، اور تبا تابعین نے اپنے بعد کے علماء اور اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں اسے جمع کر دیا جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف کتابوں کی شکل میں موجود ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، اس طریقے سے بہت سی کتابیں ہیں۔ میرا مقصد ان کتابوں کا نام ذکر کرنا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہے، اس ناحیے سے کہ جس بات کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر تو ہم عمل کریں، جن باتوں سے آپ نے روک دیا ہے ان باتوں سے تو ہم رک جائیں، اور جن باتوں کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے، خواہ وہ باتیں گزر چکی ہوں، وہ باتیں گزر چکی ہوں یا وہ باتیں آئندہ آنے سے تعلق رکھتی ہوں، ان تمام باتوں کی ہم اور آپ تصدیق کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک جز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی کہی ہوئی باتوں کی ہم نے تصدیق نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہم نے اپنا رسول تسلیم نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر زبان سے نہیں تو اپنے اعمال سے یہ ظاہر کیا کہ آپ ہر بات بیان کرنے میں سچے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے لوگوں سے کیا فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ میں بولتا ہوں اسے نوٹ کر لو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکل سکتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے خواہش سے آپ کوئی بات نہیں کہتے الا کہ آپ کی طرف وحی کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بہت باتوں کی خبر دی ہے ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن باتوں کو سن کر کے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور اس جماعت میں، اس حالت میں، اس صورت میں ہمیں اور آپ کو بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزوں کی خبر دی ہے جو اچھی نہیں ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور اس قسم کے اعمال سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں، یہ تو معلوم ہے قیامت قائم ہوگی نا، کہ کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے، ایمان کا رکن ہے، بندے کے ایمان کا ایک رکن ہے کہ آخرت پر بھی ایمان لایا جائے۔ آخرت پر ایمان لانے بہت سی چیزیں شامل ہیں، اور یہ چیز ہمارے یہاں کی کمزوری ہے کہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ، لیکن آخرت کن چیزوں کو شامل ہے یہ تفصیل بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اس پر بھی ایمان لے آئے کہ قیامت قائم ہوگی، بندہ اس پر بھی ایمان لے آئے کہ موت اسے آئے گی، بندہ اس پر بھی ایمان لے آئے کہ قبر کے اندر اس کا حساب اور کتاب لیا جائے گا، بندہ اس پر ایمان لے آئے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سارے اگلے اور پچھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا فرمائے گا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب اور کتاب لے گا، اس میدان میں میزان کا معاملہ پیش آئے گا، حساب اور کتاب کا معاملہ پیش آئے گا، حوض کا معاملہ پیش آئے گا، اور پل صراط کا معاملہ پیش آئے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم کا معاملہ پیش آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو آخرت پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جب ہم آخرت پر ایمان لے آئیں تو ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لے آئیں کہ ہاں قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتلایا ہے، نہ کسی نبی کو معلوم ہے، نہ کسی ولی کو معلوم ہے، نہ کسی پیر کو معلوم ہے نہ کسی بزرگ کو معلوم ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی, آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آنے والی ہے, تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے, میرے رب کے پاس. متعدد جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. تو قیامت کب قائم ہوگی, یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اور اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ نے اس کا علم نہ کسی فرشتوں کو دیا ہے, نہ کسی جن کو دیا ہے, نہ کسی بابا کو دیا ہے, نہ کسی نبی اور پیغمبر کو دیا ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں اپنے نیک بندوں کو, انبیاء اور صلحاء کو بتا دی ہیں, صلحاء کو نہیں انبیاء کو بتلا دی ہیں, اور ان انبیاء نے اپنے امتیوں کو اس کی خبر دی ہے. خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا ہے, وہ جھوٹا کذاب اور مکار ہے, جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ متعدد کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے پیدا ہوں گے, اور بعض سنن کی روایت میں ہے کہ ان میں کا ہر شخص دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے, ان میں کا ہر شخص دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے, اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس میں کا آخری کون ہے, مسیح دجال ہے. آپ نے فرمایا لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. تو نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے, اس کی بھی خبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے. تو نبوت قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے ہم تک پہنچایا. اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص سفید کپڑا پہنے ہوئے آتا ہے اور آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا. سنا ہے بار بار آپ لوگوں نے حدیث کو, صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ نہ تو اسے کوئی پہچانتا ہے ہم میں سے, اور نہ اس کے اوپر سفر کے آثار ظاہر ہیں, اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے گھٹنے پر گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیتا ہے اور آپ کے ران پہ اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ یا محمد, اللہم صلی علی محمد, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان. اسلام کے بارے میں پوچھا, ایمان کے بارے میں پوچھا, احسان کے بارے میں پوچھا, اور آخر میں کیا پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. پوری حدیث نہیں بیان کرنا چاہتا اس لیے ایک بات لمبی ہو جائے گی. محل شاہد کیا ہے, اس نے کیا سوال کیا, اس شخص نے قیامت کب آئے گی, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, پوچھنے والا سے, پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا وہ زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں. یعنی جس طریقے سے قیامت کے بارے میں, اس کے واقع ہونے کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, ایسے مجھے بھی علم نہیں ہے. تو کہا اچھا پھر اس کی کچھ نشانیاں ہیں, تو آپ نے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی. تو قیامت کی متعدد نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, جن نشانیوں میں کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی بڑی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی نہیں بیان کی, آپ نے تو نشانیاں بیان کی, البتہ علماء نے ان کی تقسیم کی ہے کہ نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں. چھوٹی نشانیوں کا کیا معنی ہے, چھوٹی نشانیوں کیا معنی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جاننے کی ہیں, اس لیے کہ قیامت قریب ہے. قیامت کی دور ہے, ابھی قیامت قریب ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہم اور آپ زندگی کے آخری لمحے کو پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات جان لیں کہ ہر شخص جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, ہر شخص جس کی وفات ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے جو عمل کرنے کا وقت ہے وہ اب ختم ہو گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں من مات فقد قامت قیامته, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے, اس کا حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا، نیک ہے تو اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، برا ہے تو اسے جہنم کے عذاب میں رکھا جائے گا۔ یہ ہے کہ ہلکے درجے کا ہوگا اور جہنم میں جو ہوگا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان عذاب کی کیفیت اور نوعیت کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں سے کا معنی کیا ہے کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش آیا کرتی ہیں، ہے نا، عجیب و غریب لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور بڑی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو لوگوں کو بہت عجیب و غریب محسوس ہوں، لوگوں کو عجیب و غریب محسوس ہوں اور عام حالات میں وہ چیزیں پیش نہیں آتی۔ مثال کے طور پر، بات لمبی نہ ہو جائے، میں کچھ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا بتائی ہے؟ سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا بتائی؟ ضروری ہے یاد، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خصوصاً آج کی میری تقریر کوئی جذباتی نہیں ہوگی اور اس میں مقررین کی رنگ آرائی بھی نہیں پائی جائے گی، لیکن یہ باتیں سمجھنا اور سیکھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ ان کا سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جذبات میں آنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، سنیں اور یہاں سے جانے کے بعد ذہن سے باتیں نکل گئیں۔ تو سب سے پہلی نشانی قیامت کی جو دنیا میں واقع ہوئی ہے وہ کون ہے، کوئی جانتا ہے؟ آپ نہ بتائیں، اور کوئی جانتا ہے قیامت کی سب سے پہلی نشانی؟ ہاں بتائیے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وفات، اللہ آپ کا خوش رکھے۔ سب سے پہلی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت اور آپ کی وفات۔ مسلم شریف میں، بخاری میں بھی ہے، حضرت عوف ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیمے میں گیا، آپ ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور خیمہ بڑا چھوٹا تھا، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں جاؤ۔ تو وہ مذاق میں کہتے ہیں میں پورا آ جاؤں کہ آدھا آ جاؤں، اس لیے کہ چھوٹی سی جگہ تھی، بیٹھنے خاص جگہ نہیں تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کوئی عام امتیاز نہیں رکھتے تھے کہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کے لیے بڑا سا خیمہ نصب کیا گیا اور وہاں پر آپ کے آمد کے اندر توپیں دگ رہی، آپ کو اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا، عام لوگ طریقے سے اس طریقے سے آپ بھی جا کر کے ایک چھوٹے سے خیمے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے کہا نہیں، پورے کے پورے تم آ جاؤ۔ پھر وہاں پر جب قیامت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ نشانیاں تم شمار کر لو، چھ نشانیاں شمار کر لو۔ پہلی نشانی اس میں کیا بتائی آپ نے؟ موتی، میری وفات، یعنی جب تک میری وفات نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور یہ چھوٹی نشانیوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا آنا اور جانا اور مرنا، پیدا ہونا، زندہ ہونا، یہ کیا ہے؟ عمومی عام سی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بخاری شریف وغیرہ میں قیامت کی ایک نشانی بنائی کی بتائی کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ ظاہر بات زنا ہر زمانے میں پایا گیا ہے، خون زیادہ بہایا جائے گا، خون کا بہانا ہر زمانے میں پایا گیا ہے، البتہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو اس کے اندر تھوڑی سی کثرت ہو جائے گی۔ سود کھانا پہلے بھی لوگ کھاتے تھے، لیکن جب قیامت کا وقت آیا تو لوگ سود زیادہ کھانے لگے۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ وہ طبعی چیز ہوں، فطری چیز ہوں، جو عام طور پر زمانے میں پائی جاتی ہیں، البتہ اس کے اندر کثرت اور زیادتی ہو جائے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز عجیب و غریب ہو، عام طور پر لوگ وہ چیز پیش نہ آتی ہو۔ مثال کے طور پر سورج کس طرف سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور اگر یہ مغرب سے نکل جائے تو ایک عجیب بات ہے نا، اس لیے یہ قیامت کی بڑی نشانی مانی گئی سورج کا مغرب سے نکلنا۔ عام طور پر ایک شخص کسی کو مار کے زندہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی ایسا شخص پیدا ہو جیسے دجال بدبخت ہے، وہ مار کر کسی کو زندہ کر دے تو ظاہر بات یہ بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ چڑی کسی کے کہنے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو، یہ آسمان اپنی بارش نادل کر، لیکن اگر کسی کے کہنے سے بارش نادل ہونے لگے تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو عجیب غریب چیز ہے نا۔ تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ عجیب و غریب چیز کا ظہور دنیا کے اندر ہو جائے اور ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوٹی نشانیوں کی یا بڑی نشانیوں کی نشاندہی کی ہے ان میں مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج دونوں ہے. مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج دونوں ہے. آج کی یہ مجلس مہدی سے متعلق ہوگی اور کل کی مجلس دجال سے متعلق انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور زندگی بخشی تو رہے گی. مہدی سے متعلق ایک بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے محمد ابن عبداللہ نامی ایک مصلح ضرور پیدا ہوگا جو دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا, جس طریقے سے کہ دنیا اس کے پہلے ظلم اور ستم سے بھر گئی ہوگی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص کا ظہور اس طریقے سے ہونے والا ہے جس کا نام کیا ہوگا, محمد ہوگا. اس کے باپ کا نام کیا ہوگا, عبداللہ ہوگا. کس خاندان سے ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, حضرت فاطمہ کی اولاد. حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے کس کی اولاد, حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا. یہ شرطیں ضرور پائی جانی چاہیے مہدی کے اندر. اب اگر کوئی ایسا شخص ظاہر ہو جس کا نام محمد نہیں اور اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں اور وہ کہے کہ میں مہدی ہوں تو وہ کیا ہے, وہ جھوٹا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا, وہ کون, غلام احمد قادیان نے. پہلے اس نے اصلاح کا دعویٰ کیا, اس کے بعد مہدیت کا دعویٰ کیا, اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں نبی بن گیا. منم مسیح زمانو, منم کلیم خدا, منم محمد و احمد کی مصطفیٰ, بادشاہ مثبت بخت نے کہا ہے کہ نہیں. اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا, نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے اور نہ اس کا نام محمد تھا اور نہ ہی اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا. تو اگر کوئی شخص مہدیت کا دعویٰ کرے جس مہدی کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, تو وہ شخص اگر اس کا نام محمد نہیں, اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں اور وہ ہاشمی خاندان سے نہیں ہے, تو وہ شخص کیا ہے, جھوٹا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے کہ یہ دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی. مسند احمد سنن ابو داود کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو لم يبق من الدهر الا يوم واحد, اگر قیامت دنیا کا زمانے کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان سے ایک شخص کو اس دنیا میں بھیجے گا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طریقے سے یہ زمین ظلم و ستم سے بھر گئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر اور سنن ابو داود میں اور ترمذی شریف وغیرہ میں ہے کہ اگر زمانے کا ایک دن بھی باقی رہ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا, یہاں تک کہ میری خاندان کے ایک شخص کو بھیجے جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا, اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طریقے سے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. دیکھیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء یہ متعین نہیں کرتے کہ اس کے آنے کا زمانہ کیا اور تاریخ کیا ہے. اس کے آنے کا, ایسے شخص کے ظاہر ہونے کا زمانہ کیا ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی تاریخ کیا ہے. یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا شخص ایک ظاہر ضرور ہوگا, قیامت سے پہلے ضرور آئے گا, لیکن کس صدی میں آئے گا, ہے کہ نہیں؟ اس کا کسی کو علم نہیں ہے کس زمانے میں پیدا ہوگا، اس کا کوئی علم نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر جو کچھ ہم نے سمجھا ہے کہ مہدی سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا مختصر رکھتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر فتنوں کی کثرت ہوگی. فتنہ سمجھتے ہیں نا، فتنہ کہتے ہیں ایک ایسی عام بلا کو جو عام طور پر لوگوں کو گھیر لے. مثال کے طور پر اس وقت کا فتنہ کیا ہے؟ ڈش انٹینا ہے. کتنے لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں بتائیے؟ مولوی لوگ نہیں بچے ہوئے ہیں، جاہلوں کے بعد کیا بتاؤں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کوئی خبریں دیکھنے کے بہانے لگائے ہوئے ہیں، اگرچہ دیکھتا خبریں کیا میں دوسری چیزیں اور دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بچوں کو صرف بہلانے کے بہانے رکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کھیل دیکھنے کے بہانے، لیکن مبتلا اس کے اندر لوگ عام طور پر ضرور. یہ بھی ایک فتنہ ہے. یعنی کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی ایسا عام ہو جائے جس سے بچنا مشکل ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں. جیسے ہمارے خرید و فروخت کرنے والے بیچارے ہیں، ان کے یہاں جھوٹ بولنا اس وقت کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو کام ہی نہیں چلتا، میری بات لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ کتنے میں خریدا ہے اس کو؟ خریدا ہے 2 ریال کی، بتائیں کتنے؟ 3 ریال کی. اس لیے خریدے والے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، اگر آپ کہیں گے 3 ریال کی خریدا، چاہے کہ 2.5 میں مل جائے ہم کو، خود مجبور کرتے ہیں بسا اوقات دکان والوں کو لوگ جھوٹ بولنے کے اوپر. تو وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے کتنا بچائے گا؟ 2 خرید کے 3 ہی بتائے گا، کم سے کم مجبور ہو کر کے 2.5 ریال تو دے کر کے جائے گا، نہیں تو ہماری پونجی بھی لے کر کے جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں تو کام ہی نہیں چلتا، دکانداری ہی نہیں چلتی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے جس کے اندر عام طور پر لوگ مبتلا ہیں. سود کھانا کیا ہے؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے. آج بھلا بتائیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی سود نہیں کھاتا تو کم سے کم اس کا دھواں، اس کا بخار تو اس شخص تک ضرور پہنچ رہا ہے. کم سے کم سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ دوستی تو ہے. ارے کم سے کم بینک کا معاملہ تو وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سودی بینک سے لین دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب، سود ایک ایسی عام بلا ہے اس وقت، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سود کا پھیل جانا. تو کہنے کا مطلب، کوئی عام بلا گناہ کی شکل میں ہے، بیماری کی شکل میں ہے، کسی عادت کی شکل میں ہے، کسی پریشانی کی شکل میں ہے، وہ ایسی عام ہو جائے لوگوں میں کہ لوگوں کا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں. تو مہدی سے پہلے ایک بڑا عام فتنہ ظاہر ہوگا، عام فتنہ ظاہر ہوگا. حتیٰ کہ بعض فتنے کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک چیز کو حق سمجھتے ہوئے مسلمان صبح کو مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. میرے ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف مجلس جمانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیوں بیان کی، کہ ہم اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. بھائی، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو، کینسر کی بیماری اب تمہارے جسم کے اندر شروع ہو رہی ہے، اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اور ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اس بیماری سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف بتا دینا ہے. اس کے بتانے کا مقصد ہے کہ پرہیز کرو ان چیزوں سے جو اس بیماری کے زیادتی کا سبب بن سکتا ہے. یہی تو مقصد ہوتا ہے نا، اس کے بتانے کے ہی تو مقصد ہوتا ہے. کوئی بیماری ہو، کہ ذرا دیکھو اس وقت شکر کی بیماری تمہارے جسم میں پیدا ہو رہی ہے لیکن ابھی بالکل کاؤنٹر پر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں، وہ غذا، وہ چیزیں استعمال کرنے سے تم بچو جس سے شکر کی بیماری زیادہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر 1 کپ چائے پیتے تھے تو آپ 4 کپ پینے لگے اور خوب چینی ڈالنے لگے، 1 چمچہ 1 کپ میں ڈالتا 3 چمچے ڈالنے لگے، اس کا مطلب تو ہوا نا؟ وہ بےخوب سمجھایا گیا سمجھائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف سن لینا اور اڑا دینا نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان ہم اور آپ اس سے پرہیز کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے فتنے پیدا ہوں گے. بہت سی حدیثیں ہیں اگر صرف فتنوں کی حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتے جاؤں تو وقت گزر جائے گا, اس سے متعلق صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ احلاس پیدا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عامر بیان کرتے ہیں, ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا, یہاں تک کہ آپ نے احلاس کا فتنہ فرمایا. احلاس جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ احلاس جمع ہے حلس کی, حلس کے معنی ہوتا ہے چٹائی اور بوریا کے. پہلے لوگ کس پر بیٹھتے تھے؟ چٹائی اور بوریا پر. قالین کہاں ملتے تھے؟ اب تو بیچارہ اگر مسجد کی صفائی کرتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں آ کر کے قالین کے اوپر بیٹھتا ہے, یہاں پر خصوصاً سعودیہ کے اندر. ورشاپ میں کام کرتا ہے پھر بھی وہ قالین پر بیٹھتا ہے, ہے کہ نہیں؟ ہم جیسا کوئی شخص اپنے بچوں کو پورا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, وہ بھی کیا ہے اپنے گھر کے اندر بسانید اور قالین رکھے ہوئے. لیکن عام طور پر پہلے زمانے میں کیا تھا, لوگ چٹائی اور بوریا پر بیٹھا کرتے تھے. تو چٹائی اور بوریا کہتے ہیں اسی کو ہلس کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہلس. یعنی جس طریقے سے بیٹھنے والے کے جسم سے چٹائی اور بوریا بالکل ملی رہتی ہے, ایک دور رہتی, کوئی ایسے بیٹھتا چٹائی کے اوپر, بیٹھے گا تو ایسے بیٹھے گا نا, جیسے چپکی رہتی ہے, اسی طریقے سے وہ فتنہ لوگوں کے ساتھ چپک جائے گا. وہ فتنہ لوگوں کے ساتھ چپک جائے گا, لوگوں کو چھوڑے گا نہیں, ہر آدمی اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ سرا, خوشی کا, آسائش کا اور آرام کے فتنے کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ یہ فتنہ جو شروع ہوگا تو میرے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے شروع ہوگا. لوگ امن سے رہیں گے, آسائش سے رہیں گے, لیکن وہ میرے خاندان کا نہیں ہے, اس لیے کہ میرے خاندان کے لوگ صرف متقی اور پرہیزگاری ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ فتنہ آسائش کا تو ہوگا لیکن اسلام کے لیے بہتر نہیں ہوگا. جس طریقے سے آج ساری دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ صلح کر لیں, فلسطین کا مسئلہ چھوڑ دیں, کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیں, شیشان کا مسئلہ چھوڑ دیں, افغانستان کا مسئلہ چھوڑ دیں, جو کچھ چور بابا امریکہ کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو کچھ کہیں سیدھے مان لیں, وہ کہیں کہ ہاں یہ حق ہے, ہاں بھائی حق ہے, وہ کہیں دن کو کہ ہاں یہ رات دکھائی دے رہی ہے, ہاں ہاں وہ سورج نہیں بلکہ چاند ہے, اور دیکھو اس کے دائیں بائیں فلاں تارا فلاں تارا فلاں دکھائی دے رہا ہے. جب ایسا کہنے پہ تیار ہو جائے تو باقی صلح ہو جائے گی کہ نہیں صلح ہوگی؟ آج ہندوستان کے اندر مسلمان ہندوؤں کی عید منانا شروع کر دیں, ان کے تہوار میں جانا شروع کر دیں, ان کی عورتوں کی طرح ہماری عورتیں تلک اور ساری لگانا شروع کر دیں, ہمارے اور ان کے اندر کسی قسم کا فرق نہ رہے, مسلمان ان کے مندر میں جائیں, اپنی مسجدوں کو ان کے لیے کھول دیں, ان کی شادیوں میں شریک ہوں, ہمیں اپنی شادیوں میں ان کو دعوت دیں, ان کی لڑکیوں کو لیں اور اپنی لڑکیوں کو انہیں دیں, تو کوئی اختلاف نہیں رہ جائے گا. کیوں اختلاف رہ جائے گا؟ صلح تو ہو جائے گی لیکن اللہ کی رضا مندی کے لیے ہوگی کہ شیطان کی رضا مندی کے لیے ہوگی؟ شیطان کی رضا. تو ایک صلح ہوگی اور یہ صلح کا فتنہ ہوگا, اور یہ فتنہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی کے ذریعے شروع ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون ہے, لیکن آپ نے فرمایا وہ میرے خاندان کا نہیں ہے, میرے خاندان کے لوگ وہی ہیں جو متقی اور پرہیزگار رہا کرتے ہیں, متقی اور پرہیزگار رہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو بالکل فٹ بال مزاج ہوگا, یعنی اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوگی, وہ حکومت کا اہل حکومت کا اہل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کالا فتنہ پیدا ہوگا. کیسا فتنہ پیدا ہوگا؟ کالا فتنہ پیدا ہوگا کہ اس امت کے کسی شخص کو بھی بغیر تماچا مارے نہیں چھوڑے گا, یعنی امت کا ہر آدمی اسے متاثر ہوگا, اور وہ فتنہ اتنا لمبا ہو جائے گا, اتنا لمبا فتنہ ہوگا کہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ اسے فرصت مل جائے. جب یہ صورت پیدا ہوگی تو دنیا کے لوگ دو گروپ کے اندر بٹ جائیں گے. اس گروپ میں بٹنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سوچ لیں کس گروپ کے اندر ہمیں شریک ہونا ہے, ہمیں کس گروپ میں شامل ہونا ہے, ہمیں کس گروپ کی تائید کرنی ہے, اور اس کے حالات اس کے آثار میری ناقص سمجھ کے مطابق بالکل کھل کر کے ظاہر ہونے والے ہیں کہ کس کا ساتھ دینا ہے، میرا ساتھ دینا ہے یا کہ فلاں کا ساتھ دینا ہے. میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. کھل کر کے بات سامنے آ جائے گی. تو آپ نے فرمایا اس کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک حصہ اہل ایمان کا ہوگا جس میں کوئی منافق نہیں ہوگا، اور ایک گروپ جو ہے اہل نفاق کا ہوگا جس میں کوئی مومن نہیں ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس گروپ میں شامل کرے، ہم سب لوگوں کو اور سب مسلمانوں کو، جو گروپ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر ایمان ہی ایمان ہے، کوئی منافق نہیں پایا جائے گا. اور دوسرا گروپ ان بدبختوں کا ہوگا جو منافقوں کا ہوگا، اگرچہ اپنے کو مسلمان پہلے کہتے رہے ہوں گے، لیکن معاملہ کھل کر کے سامنے آئے گا کہ کون مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، کون مسلمان مسجدوں کی مدد کرتا ہے، کون بیت المقدس کی مدد کرتا ہے، اور کون کافروں، ملحدوں، یہودوں، نصارہ، ہندوؤں اور ہر ایک کی مدد کرتا ہے. بات کھل کر بالکل سامنے آ جائے گی. تو لوگ دو گروپ میں بٹ جائیں گے. ایک گروپ کون ہوگا؟ جو اہل ایمان کا ہوگا جس کے اندر کوئی منافق نہیں ہوگا. اور دوسرا گروپ کس کا ہوگا؟ اہل نفاق کا ہوگا جس کے اندر کوئی مومن نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو دجال کے خروج کا اسی دن انتظار کرو یا اس کے دوسرے دن انتظار کرو. یعنی اس کا مطلب کہ دجال کا خروج بہت ہی قریب ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اپنے ذاتی مطالعے کے مطابق مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کے اندر کثرت ہو جائے کس کی؟ فتنے کی. بہت فتنے پیدا ہو جائیں گے. اور دوسری علامت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ ہوگی کہ دشمنان اسلام کا قبضہ عمومی طور پر بلاد اسلامیہ پر ہو جائے گا، خواہ خود حکومت کریں یا ان بادشاہوں سے حکومت کروائیں جو بادشاہ ان کے ہاں میں حامل آئیں، ہے کہ نہیں؟ عمومی طور پر بلاد اسلامیہ پر قبضہ کیا ہوگا؟ کس کا ہو جائے گا؟ اسلام کے دشمنوں کا ہوگا، چاہے وہ یہود کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ہنود کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بت پرستوں کی شکل، کسی بھی شکل میں ہوں، عمومی طور پر مسلمان ممالک کا قبضہ ان کے ہاتھ میں ہو جائے گا. حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان صرف مدینہ منورہ کے اندر محصور ہو کر کے رہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا یوشک ان یحاصر المسلمون الی المدینہ، قریب ہے کہ مسلمان گھیر لیے جائیں مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کے دور کی فوجی چھاونی کہاں پر ہو؟ سلاح کے اندر ہو. اور سلاح کہاں ہے؟ خیبر کے قریب ایک جگہ ہے، خیبر کے قریب ایک جگہ ہے. تو عام طور پر جزیرے عرب اور مسلم مالک کے اوپر کس کا قبضہ ہو جائے گا؟ غیر مسلموں کا ہوگا، خواہ ڈائریکٹ رہے یا ان ڈائریکٹ رہے. تیسری شکل یہ ہوگی کہ ظالم بادشاہوں کی کثرت ہوگی. تیسری علامت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ہوگی کہ ظالم بادشاہوں کی کثرت ہوگی، اور امت مسلمہ خصوصاً دین پر چلنے والے لوگ انہی کے ظلم میں پس کر کے رہ جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ جہاد کا جھنڈا بلند کیا جائے، چیخیں گے ظالموں سے بدلا لیا جائے، چیخیں گے مسلمانوں کی مدد کی جائے، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. ان کی آواز صرف مسجد کے ممبروں ہی تک محصور ہو کر کے رہ جائے گی، ان کی آواز صرف ساتھیوں ہی تک رہ جائے گی. جب ایسی صورت پیدا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہوگا؟ مہدی کا ظہور ہوگا. چنانچہ مستدرک حاکم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لتم لعن الارض جورا ظلما، زمین ظلم سے اور جور سے بھر جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندان کے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جس کا نام میری نام کی طرح ہے، جس کے باپ کا نام میرے باپ کی طریقے سے ہوگا، اور وہ زمین کو اسی طریقے سے انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم سے بھری ہوئی ہے. اسی طریقے سے مادہ کی بڑی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کی کسی ایسی جگہ خزانہ ظاہر ہوگا جہاں پر 3 بادشاہ کے بیٹے قتل کیے جائیں گے. اس خزانہ کو لوٹنے کے لیے پہنچیں گے لوگ اور وہاں پر لوگ قتل کر دیے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے یہ وہی خزانہ ہو جس کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد, بخاری مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ کی, کہ عن قریب ہے کہ فرات ندی, فرات کہاں ندی ہے, فرات ندی عراق اور شام کے علاقے میں ہے, عن قریب ہے کہ فرات ندی پہاڑ جیسے سونے سے سمٹ جائے. یعنی کبھی کبھی دریا کا رخ دوسری طرف بہ جاتا ہے, نہیں ہوتا ہے, زور کا پانی آیا تو چلتی ایسی ہے تو اس طریقے سے رخ بدل جایا کرتا ہے. تو جہاں ایسے سمٹے گی یہاں پر بہت ڈھیر سارا خزانہ اور سونا دکھائی دے گا. آپ نے فرمایا جو وہاں پر موجود ہو اس خزانے کو لینے کے لیے حاضر نہ ہو, اس خزانے میں شریک نہ ہو. بلکہ شاید اسی حدیث سے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس خزانے کے پاس تمہارے 3 خلیفہ کے بیٹے قتل کیے جائیں گے, 3 خلیفہ کے بیٹے قتل کیے جائیں گے اور پھر کسی کو خزانہ ملنے والا نہیں ہے. پھر مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے تمہیں اس طریقے سے قتل کریں گے کہ تمہیں اس طریقے سے کبھی اس کسی نے قتل نہ کیا ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا وہ میرے خاندان کے کسی شخص کے حوالے کر دیں گے, جب اس شخص کو دیکھو تو اس سے آ کر کے تم بیعت کرو, اس لیے کہ وہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اسی طریقے سے مہدی کے ظہور سے پہلے ایک صورتحال یہ بھی ہوگی کہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو ہر طریقے سے بلا اور مصیبت گھیر لے گی, ہر طریقے سے بلا اور مصیبت گھیر لے گی, حتیٰ کہ مومن تمنا کرے گا کاش مجھے موت آ جائے. آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مسلمان ان زمانے میں دجال کے خروج کی تمنا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دجال خارج ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا, اور جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں کا بھی قتل عام ہوگا, یہاں تک کہ وہ دیواریں جو آج کھڑی کی جا رہی ہیں وہ دیواریں خود چیخ چیخ کر کے بتلائیں گی کہ اے مسلمان آ, ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس کو مار دے. تو فتنوں کی کثرت ہوگی. اسی طریقے سے ایک بات اور بڑی واضح ہو کر کے سامنے آ رہی ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوگی. رومیوں مطلب سمجھتے ہیں کون ہے؟ اہل روم, یورپ, یورپ کے لوگوں کی کثرت ہوگی, خواہ افراد میں کثرت ہو. اب مثال کے طور پر اگرچہ ابھی تک ایشیا کے لوگ زیادہ ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بدبخت جو ایٹم بم تیار کیے ہوئے ہیں ایشیا کے ملکوں پر لا کر کے پھینک دے, ظاہر بات اس سے لوگ مریں گے کہ نہیں مریں گے, اور خود ہمارے ملکوں میں ایک دوسرے ملک کی تباہی کا سامان موجود ہے, خود ایشیا کے اندر اتنا تباہی کا سامان موجود ہے کہ پورا ایشیا ایک دو ایٹم بم کے میں ختم ہو سکتا ہے. تو چاہے یہ صورتحال ہو یا یہ کہ ان تمام ملکوں پر قبضہ کر کے ان لوگوں کو اپنی فوج کے اندر شامل کر لیں, کم سے کم اس کے آثار تو بڑی واضح طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر اس کے آثار آ رہے ہیں. مثال کے طور پر افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, چاہے جس کے ذریعے لڑائی کی ہے لیکن معلوم کیا ہوگا, امریکہ نے چاہے افغانیوں سے لڑایا ہو چاہے جو, لیکن قیادت کس کی تھی؟ امریکہ کی تھی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت تقوم الساعة والروم اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی تو روم کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہوں گے. اور یہی بتا دوں زیادہ تو ہوں گے لیکن انہی میں سے ایک بہت بڑی جماعت انشاءاللہ مسلمان بھی ہوگی, انہی میں سے ایک بہت بڑی جماعت مسلمان بھی ہوگی جو پہلے ان سے لڑے گی. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا کچھ حصہ پانی میں ہے اور کچھ حصہ خشکی میں ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور سنا ہے. کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنو اسحاق کے 70,000 آدمی اس شہر کا گھیرا نہ کر لے. بنو اسحاق کون ہے؟ شام اور یورپین کے لوگ جو ہیں وہ بنو اسحاق ہیں, اور ایشیا ادھر کے لوگ عام طور پہ کیا ہے؟ بنو عرب کے لوگ بنو اسماعیل ہیں.
تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس شہر کا محاصرہ بنو اسحاق کے 70,000 لوگ نہ کر لیں, اور وہ کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے. 70,000 مسلمان وہ کیا ہوں گے؟ کافر نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وہ اس شہر کو تلوار سے اور ہتھیار سے فتح نہیں کریں گے بلکہ کس سے فتح کریں گے؟ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور فتح کر لیں گے. اور جب وہ لوگ اس شہر کو پہلی بار جب تکبیر نعرے تکبیر بلند کریں گے تو شہر کا ایک حصہ فتح ہوگا, دوسری بار نعرے تکبیر بلند کریں گے تو دوسرا حصہ فتح ہوگا, اور تیسری بار جب بلند کریں گے تو پورے شہر پر قبضہ ہو جائے گا. اور جب اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے تو شیطان شور کر دے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہو, دجال تمہارے اہل و عیال کے اندر نکل گیا ہے. وہ لوگ سارا مال چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے دجال سے مقابلے کے لیے. تو قیامت کے قائم ہونے حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا؟ روم کی اکثریت ہوگی, ہاں فعلاً وہ تعداد میں زیادہ ہوں, اور ایشیا کے لوگوں کو ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں یا آپس میں لڑا کر کے ختم کریں, یا جو لوگ یہاں پر موجود ہوں ان کو اپنے قبضے میں کیے رہیں. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی فرمان ہے کہ قیامت قائم جب ہوگی تو رومی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. یہی صورت حال ہوگی دنیا کی. روم کثرت سے ہوں گے, فتنے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے, مسلمان ذلت اور ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ابشرکم بالمہدی, تمہارے سامنے میں مہدی کے آنے کی بشارت دیتا ہوں. یبعث علی اختلاف من الناس, لوگوں کا آپس میں جب اختلاف ہوگا تو اس کو اللہ تعالی ظاہر فرمائے گا, اور زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم سے بھری گئی ہے. اب مہدی سے متعلق دو ایک بات جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے سنتے چلیں. دیکھیے مہدی سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. اور کس خاندان سے ہوں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے. ہاں سب لوگ ہاں کہہ دیے, حضرت حسین کے خاندان سے ہوں. میرے جب وہ کچھ کہہ رہا ہوں ذرا سنیں, کس خاندان سے ہوں گے؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. ان کی صفت کیا ہوگی اس کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ صورت میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگی, البتہ سیرت میں اور عادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گی. ان کی صورت کیسی ہوگی؟ اقن الجبہ اعلی اجل الجبہ واقن الانف. ان کی پیشانی چوڑی ہوگی. چوڑی پیشانی جانتے ہیں؟ بعض سورانیوں کو دیکھے ہوں گے کہ ان کا بال کھسک کر کے آدھی ان کی پیشانی آدھے سر تک ہوا کرتی ہے. تو پیشانی کا چوڑا ہونا یہاں تک کہ آگے کا بال بالکل پیچھے چلا گیا ہو, اسی کو اجل الجبہ عربی میں کہتے ہیں. یعنی پیشانی کیا ہوگی؟ بہت چوڑی ہوگی. وَأَقْنَ الْأَنْفُ, ان کی آنکھ کیا ہوگی؟ بڑی لمبی ہوگی. ان کی آنکھ کیا ہوگی؟ نہیں نعوذ باللہ من ذلک. ان کی ناک کیا ہوگی؟ بڑی لمبی ہوگی. ناک ان کی لمبی ہوگی اور پیشانی ان کی چوڑی ہوگی. یہ تو ان کی شکل ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل یہ نہیں ہے. البتہ سیرت ان کی کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سردار رکھا ہے. اسی کے خاندان سے آخر میں مہدی پیدا ہوگا جو صورت میں تو تمہارے نبی کے مشابہ نہیں ہوگا, البتہ سیرت میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا. کس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد, کسی مسلمان کے خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ کے انتقال کے بعد لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوگا کہ آخر کس کو خلیفہ بنایا جائے, کون مسلمانوں کی قیادت کرے, ظالموں سے مسلمانوں کون نجات دے. تو اس وقت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے چاہیں گے, لیکن وہ مدینہ میں ہوگا
اور مدینہ سے بھاگ کر کے کہاں چلا جائے گا؟ وہ مکہ مکرمہ. وہ کہے گا کہ خلافت کا بوجھ بڑا بھاری بوجھ ہے, یہ بوجھ اٹھانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, جو اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھتا ہے, وہ جلدی اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آج تو پیسہ دے کر کے یہ بوجھ اٹھائے جاتے ہیں, پیسہ دے کر کے اونٹ خریدے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی ذمہ داری یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو شخص 10 آدمیوں کا بھی ولی, 10 آدمیوں پر بھی حاکم بننا پسند نہیں کرے گا, لیکن اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بالوں سے باندھ کر کے ثریا میں لٹکا دیا جائے, لیکن اسے 10 آدمیوں پر بھی حاکم نہ بنایا جائے, تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. لوگ مدیر بننا فخر کی بات سمجھتے ہیں, وزیر بننا فخر کی بات سمجھتے ہیں, اور وزیر اعظم بننا تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ اس کی حقیقت اور اس پریشانی اور ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. ذرا سنیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی, اور آپ نے کیا فرمایا تھا, اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا مقدر ہوتا تو کون ہوتے؟ وہ عمر ابن خطاب تھے. آپ نے فرمایا تھا نا, اور کہا کہ اے عمر, تم اگر اس گلی سے جاتے رہتے ہو تو شیطان بخبت یہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو وہ کیا کہتے تھے, کاش کے دن قیامت میں میں چھوٹ جاؤں, نہ مجھے کوئی نیکی ملے نہ میرے نام کوئی بدی لکھی ہے, بس خالی اللہ تعالیٰ کے پوچھ سے, اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب سے میں چھوٹ جاؤں بس. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے. تو مہدی محمد ابن عبداللہ وہ اس بوجھ کی اہمیت کو سمجھیں گے اور مدینہ منورہ سے بھاگ کر کہاں پناہ لیں گے؟ مکہ مکرمہ. لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا کریں گے, یہ ابو داؤد کی ایک روایت کا مفہوم ہے, لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا کریں گے, انہیں گھروں میں ڈھونڈ نکالیں گے اور لا کر کے انہیں رکن اور مقام کے بیچ. رکن اور مقام کیا چیز ہے؟ رکن اور مقام کیا ہے؟ ارے بھائی مقام ابراہیم نہیں جانتے ہیں, اور رکن حجرِ اسود. رکن کیا ہے؟ حجرِ اسود. اس لیے خانہ کعبہ کے کتنے رکن ہیں؟ 4 رکن ہیں. ایک پر حجرِ اسود ہے, اور ایک رکن یمانی کہلاتا ہے جو اس سے پہلے ہے, اور دو صفا اور مروہ, دو وہ ہیں جدھر حتیم ہے, دو رکن ادھر ہیں جدھر حتیم ہے, انہیں رکنان یمانیان, یمن کی طرف وہ رکن ہیں, اور یہ دونوں رکن شامی ہیں. تو حج یا عمرے کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ دینا ہے اور رکن یمانی کو چھونا ہے, اور باقی دونوں رکنوں کو کیوں, وجہ کیا ہے معلوم ہوگا آپ لوگوں کو, وجہ کیا ہے کہ ان دونوں رکنوں کو نہیں چھوا جاتا؟ باؤنڈری ہے, چھو سکتے ہیں جی, تو آپ نے کیوں نہیں چھوا, یہ سوال ہے. نہیں بھائی, اس کی حکمت بھی ہے, اس لیے کہ وہ دونوں رکن جو ہیں وہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام پر باقی نہیں ہیں. وہ دونوں رکن جو ہیں, جو رکن یمانی ہیں, جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی, وہ اس جگہ پر باقی نہیں ہیں. اس لیے کہ حتیم کا اکثر حصہ تقریباً, جو ایسا گھیرا ہے نا, اس کا اکثر حصہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہے, بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 6 ہاتھ جو ہے ایسا ہو نا, اس کو ناپیے کھانے جہاں پر ختم ہے اس سے لے کر کے, تو جہاں پر 6 ہاتھ جا کے ختم ہوتا ہے وہاں تک بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس کی تعمیر کی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو چونکہ مکہ کے مشرکین جب اس کی تعمیر کرنے لگے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گیا, تو یہیں تک بنا کر کے اس کو چھوڑ دیا اور اس حصے کو صرف احاطہ کر دیا ہے. تو چونکہ یہ دونوں رکن جو ہیں, یہ دونوں رکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل بنیاد پر قائم باقی نہیں ہیں, اس لیے ان دونوں کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور یہ بات میں آتا ہے کہ ہم نہیں کریں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دونوں اپنی اصلی اپنی پہلی بنیاد کے اوپر باقی نہیں. یہ بات لمبی ہے لیکن اس کو چھوڑیں. تو مہدی سے کہاں بیعت کی جائے گی؟ رکن اور مقام کے بیچ میں, یعنی رکنے حضرے اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لا کر کے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان یہ سنیں گے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایسا پیدا ہوا ہے جو دین کی تجدید کا بیڑا اٹھایا ہے اور دنیا کے ظالموں سے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے, تو لوگ جوک در جوک اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اکٹھا ہونے شروع ہوں گے. اور جب لوگ اس سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی, ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں. اس لیے کبھی نہیں برداشت کر سکتی شیطانی طاقتیں کہ کوئی ایمانی طاقت پنپے اور وہ زور پکڑے, پنپے اور زور پکڑے. انہی طاقتوں میں سے ایک طاقت کا ذکر متعدد کتب حدیث میں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث سے, حضرت ام سلمہ کی, حضرت ابو ہریرہ کی اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے, حتیٰ کہ بعض روایتیں صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں, ہے کہ نہیں؟ اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو بعض روایتیں مسلم شریف وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص میرے خاندان کا, قریش کا, میرے خاندان قریش کا ایک شخص بیت اللہ شریف کے اندر پناہ لے گا اور اس سے تباہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ شام کی طرف سے وہ لشکر آئے گا, تو وہ لشکر مدینہ کی طرف سے پہلے گزرے گا تو مدینہ میں انہیں پائے گا نہیں. اور بہت ممکن ہے, جیسا کہ بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے, کہ مدینہ کے لوگ اس لشکر سے مقابلے کی تاب نہ رکھ کر کے مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں, جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عمران و بیت المقدس خراب و یثرب, وخراب و یثرب خروج الملحمہ, وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ, وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال. یثرب یعنی مدینہ منورہ کی ویرانی, بیت المقدس کا آباد ہونا ہے, اور بیت المقدس کے آباد ہونا ایک خونریز لڑائی کا ظاہر ہونا ہے, جس کا ایک نقشہ ابھی میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھتا ہوں. خونریز لڑائی, اور خونریز لڑائی جہاں پر ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جہاں پر قسطنطنیہ فتح ہو گیا وہی دجال کا ظہور ہوگا. قسطنطنیہ ہے کیا چیز؟ کئی بار میں کہہ چکا لیکن قسطنطنیہ ہے کیا چیز معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دو ایک آدمی کو معلوم ہوگا. ہے قسطنطنیہ کیا چیز ہے؟ قسطنطنیہ وہ اس وقت کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ وہ تو ہمیں ہر ایک معلوم, جگہ کا نام ہے, ہم نے بھی کہہ دیا. آج کل اس کا نام استانبول ہے. وہ کہاں پر ہے؟ ترکیہ میں. ترکیہ کا اس کا پرانا نام مسلمانوں کے فتح سے پہلے کیا تھا؟ قسطنطنیہ تھا, اس لیے کہ قسطنطین بادشاہ نے, ایک عیسائی بادشاہ نے اسے آباد کیا تھا. محمد ابن فاتح نے چھٹی صدی ہجری کے اندر جب اسے فتح کیا تو اس کا کیا نام رکھا تھا؟ اس کا کیا نام رکھا؟ اس کا باپ کا علم نہ بیٹے کو جو ازبر ہو, تو پسر لائق میراد پدر کیوں کر ہو. اس کا کیا نام رکھا تھا انہوں نے؟ اسلام پول رکھا تھا. کیا نام رکھا اس کا؟ اسلام پول, یعنی اسلام آباد. اس کا کیا نام رکھا؟ اسلام پول. لیکن جب کچھ سالوں پہلے یا اس 19ویں صدی کے شروع کے اندر جب وہاں پر علمانیوں کا قبضہ ہوا تو اس کا کیا نام بدل دیا؟ استانبول رہا اس کا نام. رہے کیا بدل دیا اس کا نام؟ استانبول رکھ دیا. اس کا اسلامی نام کیا ہے؟ اسلام پول ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام پول, جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد, اسلام پور یا اسلام آباد ہوا کرتا ہے. دشمنوں نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا, جگہوں کے نام بدلنا چاہے. وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو پڑھے لکھے ہیں, آج سے 19 سال 20 سال پہلے تک مکہ کیا لکھتے تھے؟ مکہ, ایم ای, اور مدینہ کیا لکھتے تھے؟ مدینہ ایم ای. اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ نام اور کچھ بدل دیتے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے ملک فہد حفظہ اللہ نے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، 1906 یا 1907 کے اندر یہ قرار نافذ کی کہ مکہ کو ایم اے سے لکھا جائے، ایم ای سے نہیں لکھا جائے. ایم اے سے لکھا جائے، ایم ای سے نہیں لکھا جائے. جو اردن کو کیا بدل دیا انہوں نے؟ جارڈن کر دیا. مصر کا نام کیا رکھ دیا انہوں نے؟ ایجپت القبط رکھ دیا. تو اس طریقے سے ہمارے بہت سے اسلامی ناموں کو یہ بدبخت، جن کا ہم گن گاتے ہیں، جنہیں ہم بہت ہی انصاف ور سمجھتے ہیں اور جن کی ہم تقلیدیں کرتے ہیں، واللہ یہ تو ہمارا نام نہیں برداشت کر سکتے، یہ تو ہمارا نام نہیں برداشت کر سکتے. اچھے جائے کہ ہمیں برداشت کریں، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے جو ہم ان کی چالوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ منورہ کا ویران ہونا بیت المقدس کا آباد ہونا ہے، اس لیے کہ جب خوریز لڑائی ہوگی تو عام طور پر مسلمان شام کے علاقے میں ہوں گے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر جو لمبی حدیث ابو امامہ کی ہے، آپ بیان کرنے لگے کہ دجال آئے گا، دجال کا مقابلہ کچھ لوگ نہیں کر سکیں گے. تو تعجب ہوا کہ عرب تو لڑنے بہادر ہوا کرتے ہیں نا، اور یقیناً بہادر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا لڑنا جانے، لیکن نہیں، افغانستان کے اندر موجودہ لڑائی نے یہ ثابت کر دیا کہ عرب جتنا ڈر کر کے لڑ سکتا ہے، دوسری قوم اتنی ڈر کر نہیں لڑ سکتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر بھیجا تھا کہ یہ جتنی آپ طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، کوئی دوسری قوم اتنی دفاع نہیں کر سکتی تھی. تو ان سوا ام شریک ایک صحابیہ ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ کہا عرب اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، عرب اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، اور ان میں کا اکثر حصہ کہاں پر ہوگا؟ مسجد اقصا، یعنی اقصا بیت المقدس کے اندر ہوگا، یعنی اس علاقے میں لوگ ہوں گے، لڑائیوں کے اندر مشغول رہیں گے. تو آپ نے فرمایا یثرب یعنی مدینہ منورہ کا ویران ہونا بیت المقدس کی آبادی ہے، اور بیت المقدس کی آبادی کھورے لڑائی کا پیش خیمہ ہے، اور کھورے لڑائی کا پیش خیمہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا ہے، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے نکلنے کا پیش خیمہ ہے. تو بات کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ وہ لشکر جو مہدی سے لڑنے کے لیے ادھر سے گزرے گا، تو جب مقام بیدہ میں پہنچ جائے گا، بیدہ کہاں پر ہے؟ ید الحلیفہ کے قریب میدان ہے، اسے بیدہ کہا کرتے ہیں. جب وہیں پر پہنچے گا تو مہدی کی پہلی کرامت یہ ظاہر ہوگی کہ لشکر سارا کا سارا، ایک سے لے کر کے آخر تک، سارا کا سارا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا، ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا. صرف دو ایک چرواہے جو کہیں گئے رہے ہیں، وہ کسی ضرورت سے چلے گئے رہے ہوں گے، وہی باقی رہ پائیں گے، بلکہ سارے کے سارے دھسا دیے جائیں گے. تو یہ مہدی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی یہ مہربانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے سے ان کی مدد کرے گا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے جب لشکر ہو جائے گا تو اس کے بعد مہدی میرے سمجھ کے مطابق اپنا لشکر لے کر کے رومیوں کی طرف بڑھیں گے، جو مسلمانوں کو سخت تکلیف کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اور رومیوں میں آپس میں ایک صلح ہو ایک دشمن کو مارنے کے لیے. اور میں اپنی علم تک سمجھتا ہوں کہ یہود کے علاوہ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو ساری بشریت کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہودیوں کا دشمن ہے، بلکہ ہر انسان کا دشمن ہے. وہ جو بدبخت یہود اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے اور اللہ کو فقیر کہتا ہو، اللہ کو یہ کہتا ہو کہ اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا ہو کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا خدا لڑ، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کرنے جانے والے نہیں. وہ قوم کبھی بھی کسی بھی انسان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. تو ہوگی صلح ہوگی مسلمانوں کے اندر، روم کے اندر، ایک دشمن کو مارنے کے لیے. تو جب مہدی چلیں گے تو جزیرے عربیہ میں بھی انہیں لڑنا پڑے گا، فارس والوں سے بھی لڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے کہاں؟ دمشق، اور وہیں پر خونے لڑائی ہوگی. مسلم شریف میں ہے کہ تغزون جزیرۃ العرب، جزیرے عرب کے اندر تم لوگ لڑائی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، فارس سے لڑو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، روم سے لڑو گے اللہ تمہیں فتح دے گا، اور دجال سے بھی لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے باب باندھتے ہیں وہ فتوحات جو مسلمانوں کو دجال سے پہلے حاصل ہوگی. ہو سکتا ہے یہ فتوحات مسلمانوں کو پیچھے حاصل ہوئی ہیں صحابہ کرام ان کے بعد کے زمانے میں, اور مہدی کے زمانے بھی یہ فتوحات مسلمانوں کو حاضر ہوں. یہ صورتحال جب ہوگی تو مہدی کہاں تک پہنچیں گے؟ دمشق تک پہنچیں گے. دمشق میں جب پہنچیں گے تو انہیں ایک خونریز لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ون خورو خونریز لڑائی کا ذکر مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے, وہ حدیث میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ دو حدیثیں ہیں, لمبی ہیں, اس لیے اسے میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے مسلم شریف میں حضرت یسیر ابن جابر ایک صحابی ہیں, ان سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن مسعود کو جانتے ہیں نا, بہت مشہور صحابی ہیں, کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو زور کی آندھی اور زور کا طوفان آیا اور ایک شخص بھاگتا ہوا آتا ہے, اس کی صرف ایک آواز ہے, اے ابن مسعود, اے ابو عبد الرحمن, قیامت قائم ہو گئی, قیامت قائم ہو گئی, قیامت قائم ہو گئی. انہوں نے کہا خاموش ہو جا, خاموش ہو جا, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے اور مال غنیمت سے خوش نہ ہوا جائے. جب کہ میراث تقسیم نہ کی جائے اور مال غنیمت سے خوش نہ ہوا جائے. کہا وہ کب ہوگا؟ کہا وہ اس وقت ہوگا کہ مسلمان روم کے ساتھ لڑائی کے لیے مقام دابق یا اعماق میں اکٹھا ہوں گے. یہ یہ شام, سوریا اور ترکیہ کے بیچ میں ایک مقام ہے, شام اور ترکیہ کے بیچ میں ایک مقام ہے, اسی جگہ پر اکٹھا ہوں گے, وہاں پر اکٹھا ہوں گے. اس وقت مسلمان ایک جماعت کو بھیجیں گے, کسے؟ کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے. اور یہ لڑائی ہوگی کب؟ اس کا بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا ہے جو آئندہ حدیث کے اندر آ رہی, کہ لڑائی کب ہوگی. پہلے شرط لگائیں گے, یا تو فتح ہوگی یا تو پھر ہم لوگ مارے جائیں گے. شام تک لڑتے رہیں گے, مسلمان فوج کا عام طور پر حصہ ختم ہو جائے گا, لیکن کامیابی نہیں ہوگی, کامیابی نہیں ہوگی, اور لوگ واپس چلے آئیں گے, لوگ واپس چلے آئیں گے. دوسرے دن مسلمان اپنی فوج کی ایک جماعت اور بھیجیں گے اور کہیں گے آج بغیر کامیابی کے واپس نہیں آنا ہے. یہ جماعت بھی جائے گی اور ان میں کا اکثر حصہ مارا جائے گا, اور باقی لوگ شام ہوتے ہوتے پھر جو ہے لڑائی بند ہو جائے گی اور واپس آئیں گے. پھر تیسری جماعت مسلمان تیسرے دن بھی بھیجیں گے, اس دن بھی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی مدد کے لیے ایک جماعت مدینہ سے آئے گی. مدینہ سے مراد یا تو شہر ہو یا یہی مدینہ منورہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کس کی جماعت ہو؟ مہدی کی جماعت ہو, مہدی کی جماعت ہو. وہ لوگ لڑائی کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے گا, اور کافروں کا قتل اتنا عام ہوگا کہ اگر چڑیا بھی ان پر سے اڑنا چاہے گی تو وہ بھی بے ہوش ہو کر کے گر جائے گی, پار نہیں ہو پائے گی, اتنا قتل عام ہوگا. اور جب مسلمان دشمنوں سے جیتنے کے بعد آپس میں دیکھنے لگیں گے, دیکھیں کتنے لوگ بچے ہیں, تو آپ نے فرمایا ہر 100 میں سے صرف ایک مسلمان بچا ہوگا, بس 99 مسلمان شہید ہو گئے ہوں گے. کتنا؟ 99 مسلمان. تو آپ نے فرمایا کس مال غنیمت پر لوگ خوش ہوں گے اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی اس شکل میں. اس وقت مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ شور ہوگا کہ دجال تمہارے گھروں کے اندر نکل چکا ہے. وہ لوگ مال غنیمت وہیں پر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے, اور 10 آدمیوں کو بھیجیں گے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو دجال نے کیا طوفان مچایا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ 10 آدمی جائیں گے, میں ان کا نام بھی جانتا ہوں, ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں, اور ان کے گھوڑے کا رنگ بھی میں جانتا ہوں. ان کے گھوڑے کا رنگ, خواہ حقیقت میں وہ گھوڑے ہوں, اس لیے کہ ایک بیٹا ایٹم بم کی ضرورت ہے, بس سارا کا سارا پیٹرول ختم ہو جائے گا. ایٹم بم نہیں, عام بم ایک چھوڑ دیا جائے, سارا پیٹرول ختم ہو جائے گا. تو لوگ پھر دوبارہ کس پر چڑھیں گے؟ اسی گدھے اور گھوڑے پر سواری کرنا شروع کریں گے. جہاد کی لڑائی ختم ہو جائے گی جہاں پیٹرول ختم ہوا, ساری لڑائی کس کی رہے گی؟ ہاتھی کی لڑائی رہ جائے گی. تو چاہے ان کے حقیقی ان کے پاس گھوڑے ہوں یا ان کے پاس گاڑیاں ہوں جن سے وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا ان کی گاڑیوں کا رنگ بھی میں جانتا ہوں, ان لوگوں کے نام اور ان کے باپ کے نام بھی میں جانتا ہوں, لیکن آپ نے وہ بتایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ یہ ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں جو مسلم شریف اور مسند احمد میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا, قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ روم کے نصارہ, روم کے نصارہ مقام اعماق یا غابق کے اندر ٹھہرے ہیں. اور یہ لڑائی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ مسلمانوں اور کافروں کے اندر, رومیوں میں ایک صلح ہوگی, اپنے دشمن سے جیتنے کے بعد مسلمان وہاں پر ٹھہرے ہوں گے. کہاں کہ ایک نصرانی سولی اٹھائے گا, سولی جانتے ہیں نا, کراس نشان کو اٹھائے گا اور کہے گا کراس نشان زندہ باد, یعنی جیت کس کی ہوئی ہے؟ ہماری ہوئی ہے. ایک مسلمان جذبے میں آئے گا اور کہے گا کہ اسلام زندہ باد, کراس نشان زندہ باد نہیں ہوگا, اور کراس نشان کو توڑ کر کے پھینک دے گا وہیں پر. جب وہیں پر توڑ کر کے پھینک دے گا تو نصارہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مسلمانوں کے مقابلے میں رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم میں سے جو لوگ تمہارے پاس مسلمان ہو کر کے گئے ہیں, یا جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو غلام بنایا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو, یعنی جو مسلمان ہوتا یورپ سے مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کی جماعت میں آئے, نصارہ لوگ ان کو طلب کرتے ہوں, تو مسلمان کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے, اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کریں گے. تو وہاں پر لڑائی چھڑ جائے گی, وہاں پر لڑائی چھڑ جائے گی. جن میں مسلمانوں کا ایک لشکر بھاگ نکلے گا, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کبھی نہیں قبول کرے گا. اس لڑائی سے بھاگ نکلے گا مسلمانوں کا ایک لشکر, اللہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اور دوسرا لشکر لڑائی کرے گا جن میں سارے کے سارے لوگ شہید ہو جائیں گے, ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اور تیسرا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب لڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا. کافروں کا قتل عام ہوگا, اور اس قدر قتل عام ہوگا کہ جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے بیان کیا کہ چڑیا بھی ان کے اوپر چڑنا چاہے گی تو وہاں پر کامیاب نہیں ہوگی. پھر وہ لوگ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے کہ دجال, شیطان شور کر دے گا کیا کہ دجال تمہارے بیچ نکل چکا ہے. کل اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ دجال کس طریقے سے نکلے گا, اس کی تفصیل کیا ہوگی. البتہ مسلمان چھوڑ کر کے جب شام پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی. یہ افواہ کیا تھی؟ یہ افواہ جھوٹی تھی, یہ خبر سچی نہیں تھی. لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے تو یقیناً دجال کا خروج ہوگا. مسلمان دجال سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد چلتے ہیں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس درمیان دجال ساری دنیا کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے گا. جب مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا تو بیت المقدس میں آ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا اور یہودیوں کی طاقت ٹوٹ چکی ہوگی, اور یہودیوں ہی کی مدد کرنے کے لیے وہ دجال بدبخت ظاہر ہوگا, دجال ملعون ظاہر ہوگا. تو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, جامع عمومی جو ہے وہاں پر مسلمان کھڑے ہوں گے, اور اقامت ہو چکی ہوگی, اور مسلمانوں کے امام جہاں تک علماء کہتے ہیں کہ وہ مہدی ہوں گے, امامت کے لیے بڑھیں گے کہ مشرقی منارے پر دو فرشتوں کو ٹیک لگائے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور مسلمانوں کے امام کہیں گے اے مسیح خدا آئیے نماز پڑھائیے, وہ کہیں گے کہ نہیں, وہ کہیں گے نہیں, تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے, تم نماز پڑھاؤ. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم شریف میں ہے, کہ ہم میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ ہم میں کا, یعنی مسلمانوں کا ایک شکومتی ہے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. جب نماز ختم ہوگی تو مسلمانوں کی قیادت کون سنبھالیں گے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. اور شام سے رخ کریں گے کہاں پر؟ قدس کا, بیت المقدس کا. جب یہاں پہنچیں گے تو دجال جو ہے ان کا محاصرہ کر لیا ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم دروازہ کھلائیں گے, مسلمان دروازہ جب کھولیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو دجال بدبخت جو ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوگا. جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا جو مسیح ہدایت ہیں تو مسیح دلالت بھاگ کھڑا ہوگا, عیسیٰ ابن مریم اس کو پیچھا کریں گے, اور شہر لد جو رملہ اور سمندر کے کنارے اور بیت المقدس سے میلوں دور ہے وہاں پہنچ کر کے اسے قتل کر دیں گے. وہ بھاگنا چاہے گا, آپ کو دیکھتے ہوئے پگھل جائے گا, لیکن کہیں گے ارے بدبخت, اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ تیرے اوپر ایک وار میں کروں, اور ایک وار کریں گے اور اس کے خون کا نشان مسلمانوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہے. اس طریقے سے مہدی ان کے ساتھ ہوں گے مسلمانوں کی قیادت میں, مہدی ان کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد مہدی کتنا دن زندہ رہیں گے؟ 7 سال یا 6 سال ان کی زندگی ہوگی, اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی, مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے, اور عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں گے. عیسیٰ ابن مریم ہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, ان کا خاتمہ ہوگا, اور عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے امیر رہیں گے. اس طریقے سے مہدی کا یہ ذکر اور یہ بیان آپ کے سامنے مختصر طور پر ہم نے رکھا اور ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو زندہ رکھے, تو مہدی کی جماعت میں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حالات آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کرے. جہاں کہیں بھی وہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں